حریت فکر، حصہ دوم، حد بندی۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک معاملے میں اختلاف تھا۔ ان لوگوں کے درمیان اس پر بحث ہوتی تھی، مگر بہت دن تک دونوں کا اختلاف ختم نہیں ہوا۔ اس درمیان میں ایک شخص سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا۔ اس نے حضرت سعد سے خالد بن ولید کی کچھ برائی بیان کی، مثلا یہ کہ انہوں نے بہت دیر بعد اسلام قبول کیا اور غزوہ احد میں وہ مشرکین کی فوج کے سردار تھے۔ حضرت سعد نے مذکورہ شخص کی باتوں کو سن کر کہا، رک جا، ہمارے اور خالد کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو بڑے سے بڑے عالم یا بزرگ کے درمیان گہرا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر عین اختلاف کے وقت بھی وہ سختی کے ساتھ اپنی حد پر رہے گا، وہ کسی حال میں بھی حد سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ حد بندی دو اعتبار سے ہوگی، ایک تو یہ کہ دونوں جب اس معاملے میں بحث و گفتگو کریں گے تو ان کا کلام شدت کے ساتھ صرف اختلافی نقطے تک مرتکز رہے گا، وہ اصل اختلافی نقطے سے ادھر ادھر منحرف نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ دونوں فریق کامل طور پر اس کا لحاظ رکھیں گے کہ ان کا اختلاف دماغی بحث کی سطح پر رہے اور اس سے آگے بڑھ کر دلوں کی کدورت نہ بننے پائے، وہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی نیت پر شبہ کرنے لگیں، ہم ایک دوسرے پر اخلاقی نوعیت کا الزام لگانے لگیں، ہم ایک دوسرے کی شخصیت پر چوٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم دونوں کی بحث تمام تر دلائل پر چلے گی، نہ کہ الزام تراشی اور عیب جوئی پر۔ اختلاف کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آخر عمر میں بعض جھوٹی خبروں کی بنا پر مصر کے 1000 سے زیادہ آدمی مدینہ آئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر کافی شور و غل کیا اور آخر کار حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا۔ اگرچہ حضرت عثمان کے خلاف ان کا الزام سراسر بے بنیاد تھا، مگر یہ مسلمان آپ سے اتنا برہم ہوئے کہ آپ کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ بوقت وفات آپ کی 82 سال عمر تھی۔ حضرت عثمان کا محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا تھا۔ بلوائیوں نے جب حضرت عثمان کو گھیر لیا اور مکان سے نکلنے پر پابندی لگا دی تو آپ کے لیے مسجد جانا ممکن نہ رہا۔ خلیفہ کی حیثیت سے نمازوں کی امامت آپ ہی فرماتے تھے۔ جب آپ کا مسجد جانا بند ہو گیا تو بلوائیوں کا سردار غافق بن حرب مکی امام بن گیا۔ اس نے مدینہ کی مسجد میں نمازوں کی امامت شروع کر دی۔ یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کی بات تھی۔ ایک طرف اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص جو کھلا ہوا مفسد اور غلط کار ہے وہی مسجد کا امام بنا ہوا ہے۔ اس نازک حالت میں ایک شخص نے حضرت عثمان سے ملا اور ان سے پوچھا کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ ہدایت فرمائی کہ تم لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ آپ نے فرمایا، جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں تو اس میں ان کا ساتھ دو، اور جب لوگ کوئی برا کام کریں تو ان کی برائی سے دور رہو۔ فتح الباری بشرح صحیح البخاری صفحہ 221 حصہ دوم۔ خلیفہ راشد کے اس واقعے میں عظیم الشان نمونہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ہمیں خواہ کتنا ہی زیادہ شکایت ہو، اس کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اختلاف کو حد کے اندر رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اختلاف پیدا ہونے کے بعد ہم حد کے باہر نکل جائیں۔ صحت مند نتائج۔ سعید بن ابی عروبہ تابعی نے عالم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جو آدمی اختلاف کو نہ سنے اس کو عالم نہ شمار کرو۔ اختلاف سے مراد جھوٹی تنقید یا الزام تراشی والی باتیں نہیں ہیں، اختلاف سے مراد علمی اختلاف ہے، اور سنجیدہ علمی اختلاف اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو حقیقی عالم ہوگا وہ اس کا حریص ہوگا، نہ کہ وہ اس کو برا مانے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ علم اتنا زیادہ وسیع خزانہ ہے کہ وہ کسی ایک دماغ میں سما نہیں سکتا، اس لیے ہر سچا عالم حرص کی حد تک اس کا طالب رہتا ہے کہ کوئی ملے جو اس کی رائے سے اختلاف کرے، تاکہ علم کے نئے گوشے کھلیں، تاکہ دوسروں کے علم سے وہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔ تاہم اختلاف اور مذاکرہ کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مزید معلومات سامنے آتی ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود عالم کا اپنا ذہن زیادہ منقح ہوتا ہے۔ اختلاف و مذاکرہ کے دوران وہ خود اپنے خیالات کو زیادہ واضح اور جامع صورت میں مرتب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سچی علمی گفتگو، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ اختلافی ہو، ایک صاحب علم اور حقیقت پسند شخص کے لیے لذیذ ترین تجربہ ہے۔ ایسا لمحہ گویا علم کے سمندر میں مشترکہ غوطہ زنی کے ہم معنی ہے، جو بے حد پرکیف بھی ہے اور بے حد مفید بھی۔ موجودہ زمانے میں چونکہ جھوٹے ناقدین بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ سچی تنقید کو بھی برا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جھوٹی تنقید اگر بدبو ہے تو سچی تنقید خوشبو، جھوٹی تنقید اگر کانٹا ہے تو سچی تنقید ایک حسین پھول۔ جھوٹی تنقید ایک قسم کی تخریب کاری ہے، اس کے مقابلے میں سچی تنقید ایک تعمیری عمل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو بہرحال میں جاری رکھا جائے۔ حریت فکر۔ مدینہ میں غلام طبقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مرد اور ایک عورت رہتے تھے۔ مرد کا نام مغیث اور عورت کا نام بریرہ تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک عرصہ کے بعد خاتون آزاد ہو گئیں۔ آزادی کے بعد ازرو قاعدہ انہیں اختیار مل گیا کہ خواہ وہ سابق شوہر کے ساتھ رہیں یا اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ بریرہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، مگر مغیث کو اس خاتون سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بریرہ اپنے فیصلے کو بدل دیں اور ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کی کافی تفصیلات آئی ہیں۔ حتیٰ کہ بریرہ اور مغیث پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آخرکار ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ بریرہ آگے آگے تھیں اور مغیث جو سیاہ فام تھے ان کے پیچھے اس طرح چل رہے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی کے بال تر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کر لو۔ بریرہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ فتح الباری، بشرح صحیح البخاری، پیج 319، والیوم 9۔ یہ اس بات کی ایک انتہائی اعلیٰ اور آخری مثال ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کو کتنی زیادہ آزادی حاصل ہے۔ یہ آزادی کوئی سرکشی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی رعایت ہے۔ انسان کی شخصیت کا ارتقاء صرف آزادی کے ماحول میں ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کھلی فضا ہی میں پروان چڑھتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک انسان کا ذہنی اور روحانی وجود صرف اسی وقت بھرپور طور پر نشود و نما پاتا ہے جبکہ اس کو کامل فکری آزادی ملی ہوئی ہو۔ حق کا اعتراف۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں عراق فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ دجلہ و فرات کے علاقے کی زرخیز زمینیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہیں، ان کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ سابق رواج کے مطابق فوجی سرداروں کی رائے یہ تھی کہ اس مفتوحہ زمین کا بڑا حصہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی رائے اس کے خلاف تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ زمین کو سرکاری بیت المال کے زیر تصرف رہنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں تک اس کا فائدہ تمام لوگوں کو مل سکے۔ اس مسئلہ پر سخت اختلاف ہوا اور کئی دن تک بحث جاری رہی۔ خاص طور پر خالد بن الولید، عبد الرحمن بن عوف اور بلال بن رباح نے اتنی زیادہ حجت کی کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے کہ اے اللہ، تو مجھ کو بلال سے نجات دے۔ اس کے بعد اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے ایک مشاورتی بورڈ بنایا گیا جس میں حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت طلحہ جیسے لوگ تھے۔ اس کے باوجود اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ کئی دن تک بحث کے بعد آخرکار حضرت عمر کو قرآن کی یہ آیت یاد آئی کہ غنیمت میں ان مفلس مہاجروں کے لیے حصہ ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے دار الاسلام میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استوار کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر فاقہ ہو، اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے. سورۃ الحشر آیت نمبر 8-10. حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو قرآن کی یہ آیت سنائی اور کہا کہ اس آیت میں غنیمت اور رفعی کا حکم بیان کرتے ہوئے اور جو ان کے بعد آئے کا لفظ ہے. اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ فتوحات کے ذریعے جو اموال ملے وہ صرف حال کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے. اگر ان مفتوحہ زمینوں کو میں موجودہ فاتحین کے درمیان بانٹ دوں تو ہماری آئندہ نسلوں کو اس میں حصہ نہیں مل سکے گا اور یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہوگا. حضرت عمر کے اس استدلال کو تمام لوگوں نے مان لیا اور ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی کی رائے درست ہے. اس کے بعد یہ اصول قائم ہو گیا کہ فتوحات کے ذریعے جو زمین اسلامی مملکت میں داخل ہوں وہ حکومت اسلامی کی ملکیت قرار پائیں، نہ یہ کہ فوج کے افراد میں تقسیم ہو کر ان کی انفرادی ملکیت میں چلی جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ حشر کی مذکورہ آیت نے لوگوں کے ہونٹ سی دیے اور اب ان کے لیے کچھ بولنے کا موقع باقی نہ رہا. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں قبولیت حق کا مادہ تھا، ان کی بحث نہ سمجھنے کی وجہ سے تھی نہ کہ بحث سرکشی کی بنا پر. اس لیے جب قرآن کی آیت نے حقیقت کھول دی تو اس کے بعد ان کے لیے سمجھنا کچھ دشوار نہ رہا. اس دنیا میں بولنے کی گنجائش اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ہر دلیل کے جواب میں اس کے خلاف بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ پا لیتا ہے. اب جو لوگ غیر سنجیدہ ہیں وہ اسی طرح ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ پیش کر کے اسے رد کر دیتے ہیں، مگر جو لوگ سنجیدہ ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوں وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات کسی بات کے مخالف بن جاتے ہیں، مگر جب اس بات کو زیادہ واضح دلائل سے ثابت کر دیا جائے تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. اس کے بعد انہیں اصل بات کو ماننے میں کوئی الجھن پیش نہیں آتی. مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کے آداب و قواعد کیا ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک عام آدمی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلیفہ وقت سے اختلاف کرے، مگر اسی کے ساتھ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دلیل سامنے آئے تو وہ اس کو پہچان سکے اور اس کے بعد اپنے اختلافات کو ختم کر دے. اضافہ ایمان. ایمان کوئی جامد چیز نہیں اور نہ کسی مجمع الفاظ کو زبان سے دہرا لینے کا نام ایمان ہے. لفظی مجموعہ ایمان کی ظاہری علامت ہے، نہ کہ خود لفظی مجموعہ ہی اصل ایمان ہے. تمام اعلی حقیقتوں کی اہمیت ان کے معنوی پہلو کے اعتبار سے ہوتی ہے، پھر ایمان جیسی اعلی ترین حقیقت کی اہمیت اس کے الفاظ تک کیوں کر محدود ہو جائے گی. ایمان حقیقت اعلیٰ کی دریافت ہے. ایمان علوم کے سرے کو پکڑنا ہے. ایمان معنی کے سمندر میں داخل ہونا ہے. ایمان اپنی محدودیت کو لامحدود کے درجے تک لے جانا ہے. ایمان زمینی پستیوں سے اٹھ کر آسمانی بلندیوں تک پہنچ جانا ہے. ایمان یہ ہے کہ آدمی ایک ایسے روحانی سفر کا مسافر بن جائے جہاں ہر آن نیا تجربہ ہے. وہ ایک ایسا شعوری ارتقاء ہے جس کا سلسلہ کبھی اور کہیں ختم نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن میں ایمان کو ایک ارتقا پذیر حقیقت بتایا گیا ہے، ایک ایسا قلبی سرمایہ جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ الفتح آیت نمبر 4۔ ایمان ایک اعلیٰ ترین علم ہے جو ہمیشہ اللہ کی توفیق سے بڑھتا رہتا ہے۔ ایمان میں یہ زیادتی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا پہلا ذریعہ تفکر و تدبر ہے۔ انسان خدا کی باتوں کو پڑھتا ہے، وہ خدا کی چیزوں میں غور کرتا ہے۔ آل عمران آیت 191۔ اس طرح حق و صداقت کی نئی نئی تجلیاں اس پر منکشف ہوتی ہیں، پھر وہ اہل ذوق کے ساتھ ان پر مذاکرہ کرتا ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، تعال نو من سا حلم فلنذکر ربنا۔ اس طرح فکری تبادلے کے ذریعے ہر ایک اپنے علم کو بڑھاتا ہے، ہر ایک اپنی معرفت میں اضافہ کرتا رہے۔ فکری ارتقاء کے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم معاشرے میں آزادانہ تبادلہ خیال کا ماحول ہو، لوگ کھلے طور پر اپنی بات کو کہیں اور دوسرے کے تبصرے کو سنیں، کہنے والے کو آزادانہ طور پر اپنے دل کی بات کہنے کا موقع ہو، اور سننے والوں میں یہ حوصلہ ہو کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس طرح تبادلہ افکار کے ذریعے شعور ایمان کا ارتقائی سفر مسلسل جاری رہے۔ اضافہ ایمان خلا میں نہیں ہوتا، بلکہ افکار کے طوفانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، میرا علم زیادہ کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 114۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ربی زدنی علما کا مطلب ہے ربی زدنی فہمن، القرطبہ پیج 250 والیوم 11، یعنی میرے فہم دین میں اضافہ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فہم دین یا علم دین ایک ایسی چیز ہے جس میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، معلومات کے اعتبار سے بھی اور بصیرت و معرفت کے اعتبار سے بھی۔ یہ اضافہ بلا شبہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، مگر اس عالم امتحان کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں ہر ملنے والی چیز حالات و اسباب کے درمیان ملتی ہے۔ اسی طرح دین کا علم و فہم بھی آدمی کو حالات و اسباب کے درمیان حاصل ہوتا ہے، انہی حالات و اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو کھلا رکھے، وہ اضافہ علم کے لیے مسلسل حریص بنا رہے، مطالعہ، مشاہدہ اور مذاکرہ جیسی چیزوں میں برابر مشغول رہے، دوسروں سے سیکھنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہو، جب بھی کسی صاحب علم یا صاحب ذوق سے اس کا ٹکراؤ ہو تو انا کے خول سے باہر نکل کر وہ اس کی باتوں کو سنے اور ذاتی وقار کے احساس سے بلند ہو کر اس سے استفادہ کرے۔ علم میں اضافہ کا براہ راست تعلق طلب میں اضافہ سے ہے، بڑھی ہوئی طلب والا ایک آدمی ہی اپنے علم و فہم میں اضافہ کرتا ہے، اور طلب کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کی کیفیت یہ ہو جائے کہ علم جہاں بھی ملے وہ اس کو لے لے، خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف۔ ہر علم تبادلے کے ذریعے بڑھتا ہے، اسی طرح ربانی علم بھی اس دنیا میں تبادلے کے ذریعے مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ مذاکرہ، تبادلہ افکار، ایک دوسرے کے بارے میں اظہار خیال، ایک دوسرے کو اپنی روحانی دریافتیں بتانا اور ان پر اہل ذوق کا تبصرہ سننا، یہ سب وہ ذریعے ہیں جو فہم دین میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ماحول میں آزادانہ طور پر افکار و تجربات کا لین دین جاری رہے۔ علم میں اضافہ کی دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے خود اپنی داخلی تڑپ کا ایک دعائیہ اظہار ہے، نہ کہ متعین قسم کے خارجی الفاظ کی کوئی لسانی تکرار۔ بے جا غلو۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 79۔ بغداد میں 317 ہجری میں اس آیت پر دو مسلم گروہوں کے درمیان بحث ہوئی۔ ایک طرف ابو بکر المروزی الحنبلی کے اصحاب تھے اور دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ۔ حنابلہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر بٹھائے گا۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ اس سے مراد شفاعت عظمیٰ سے ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ دونوں گروہوں میں باقاعدہ جنگ ہو گئی، جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ البدایہ و نہایہ، پیج نمبر 162، والیوم 11۔ اس قسم کے واقعات پہلے بھی بار بار پیش آئے اور آج بھی ایسے واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بحث و اختلاف بذات خود غلط ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف مقلد بن کر رہیں، کسی بھی قسم کے اختلافی بحث میں نہ پڑیں۔ یہ مشورہ ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے۔ مشورہ دینے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اختلاف کا صحیح طریقہ بتائیں، نہ یہ کہ خود اختلاف کو بند کرنے کا مطالبہ کریں۔ مذکورہ افسوسناک واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے علمی اختلاف اور جنگی ٹکراؤ کے فرق کو نہیں سمجھا۔ علمی اختلاف کا اول و آخر ہتھیار دلیل ہے، اور جنگی ٹکراؤ کا ہتھیار تلوار اور بندوق ہے۔ اگر جنگی ٹکراؤ پیش آ جائے تو مشددانہ اسلحہ کا استعمال ایک ناگزیر ضرورت ہوگا، کیونکہ جنگی ٹکراؤ میں فیصلہ کن چیز ہمیشہ ہتھیار ہی رہا ہے۔ مگر علمی اختلاف کا معاملہ سراسر مختلف ہے۔ اس میں ہتھیاروں کا استعمال صرف ایک قسم کا پاگلپن ہے، کیونکہ علمی اختلاف میں اصل اہمیت کی چیز دلیل ہوتی ہے، نہ کہ تشدد۔ فریق ثانی اگر ایک دلیل کو نہیں مانتا تو اس کے سامنے دوسری دلیل پیش کیجیے، دوسری دلیل سے بھی مطمئن نہیں ہوتا تو تیسری اور چوتھی دلیل پیش کیجیے۔ علمی بحث میں ہمیشہ صرف دلیل پیش کی جائے گی، خواہ کوئی اسے مانے یا ماننے سے انکار کر دے۔ مذکورہ واقعے سے جو چیز غلط یا قابل ترک قرار پاتی ہے وہ تنقید اور اختلاف نہیں ہے، بلکہ غلو اور شدت پسندی ہے، اور غلو ہر معاملے میں برا ہوتا ہے۔ تنقید کو بند کرو، اختلاف رائے کو ختم کرو تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے۔ یہ جملہ قواعد کے اعتبار سے درست ہے، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل بے معنی ہے، کیونکہ تنقید و اختلاف انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس لیے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زیادہ صحیح اور قابل عمل بات یہ ہے کہ تنقید کو گوارا کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے۔ کسی قوم میں اتحاد ہمیشہ اسی دوسرے اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اتحاد اسی بنیاد پر ہوگا، اس کے سوا اتحاد کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ صحابہ و تابعین کے درمیان اختلافات تھے، اسی طرح محدثین، فقہا، علماء، صوفیہ سب کے درمیان کثرت سے اختلافات تھے، حتیٰ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا میں بیک وقت دو پیغمبر ہوں تو ان کے درمیان بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم کرنے کی شرط نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ وہ غیر شرعی بھی ہے۔ تنقید و اختلاف کوئی برائی نہیں، وہ فکری ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے پیغمبر سے اختلاف کیا، اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر میدان جنگ کا انتخاب ممکن ہو گیا وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک طالب خویش اور دوسرا طالب حق۔ طالب خویش اپنی ذات میں جیتا ہے، اس کی ساری دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ اس کی اپنی شخصیت نمایاں ہو، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یہی وہ آدمی ہے جو تنقید و اختلاف سے بھڑکتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ تنقید اس کی شخصی عظمت کو گھٹا رہی ہے۔ طالب حق کی نفسیات اس سے بالکل جدا ہوتی ہے، وہ صرف حق کا طالب ہوتا ہے، وہ تنقید کو اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتا، وہ تنقید کو صرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ حق ہے یا نہ حق۔ تنقید اگر غلط ہے تو وہ سادہ طور پر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن تنقید اگر برحق ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ ایسی تنقید میں اس کو عین وہی چیز ملتی ہوئی نظر آئی جو پہلے سے اس کا مطلوب و مقصود تھی۔ جارحیت نہیں، خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے انسان خود اپنی فطرت کے تحت یہ چاہتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر سوچے اور آزادانہ طور پر اظہار خیال کرے۔ انسانی فطرت کی یہ ایسی خصوصیت ہے جس کو کسی طرح بھی انسان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان ایک منفرد وجود ہے، ہر انسان کا طرز فکر دوسرے تمام انسانوں سے جدا ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک ڈھنگ پر سوچنے لگیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اختلاف ایک تقاضائے فطرت ہے، ایسی حالت میں انسانوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے بارے میں صحیح اور ممکن رویہ صرف یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں تحمل کا طریقہ اختیار کریں۔ اس دنیا میں جو شخص جتنا زیادہ متحمل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ مورخین اسلام اس پر متفق ہیں کہ عملی اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک نہایت کامیاب حکمران تھے۔ ان کی کامیابی کا راز یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی زیر حکم دنیا میں اختلاف کو مٹا دیا تھا، اس کے بجائے ان کی کامیابی کا راز وہ تھا جس کو ایک مورخ نے الحلم السیاسی کا نام دیا ہے۔ وہ انتہائی غیر موافق بات کو انتہائی تحمل کے ساتھ سن سکتے تھے۔ ابن قتیبہ نے ان کا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے، ایک شخص نے امیر معاویہ سے سخت کلامی کی، انہوں نے اسے درگزر کیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسے آدمی سے درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں لوگوں کے درمیان اور ان کی زبان کے درمیان حائل نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے درمیان اور ہماری سلطنت کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اس تحمل کا تعلق صرف سلطنت یا سیاسی اقتدار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، خواہ وہ سیاسی دائرے میں ہو یا غیر سیاسی دائرے میں۔ آپ انسان کی اس دنیا کو ٹھوکر نہ ماریں، بلکہ اپنا اختلاف تمام تر صرف دلائل پیش کرنے تک محدود رکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو معاشرے میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ البتہ اختلاف اس وقت خلل اندازی کے ہم معنی بن جاتا ہے جب آپ آدمی کی اپنی مخصوص دنیا کے ساتھ تصادم چھیڑ دیں۔ اختلاف کا صحیح اور فطری اصول یہ ہے کہ اختلاف کو صرف اختلاف کے دائرے میں رکھا جائے، اس کو تصادم یا عملی جارحیت کے درجے تک ہرگز پہنچنے نہ دیا جائے۔ ایک حاکم کے لیے عملی جارحیت یہ ہے کہ اختلاف کرنے والا نظری اختلاف کی حد سے گزر کر اس کے اقتدار سے ٹکرانا شروع کر دے، وہ اس کے قلب و دماغ کو مخاطب کرنے کے بجائے اس کے سیاسی وجود کو مٹانے پر تل جائے۔ ایک عام انسان کے لیے عملی جارحیت یہ ہے کہ آدمی سنجیدہ اختلاف کی حد پر نہ رکے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ زیر اختلاف شخص کی ذات کو مطعون کرنے لگے، وہ اس کی تذلیل و تحقیر کرے، وہ اس کو بدنام کرنے کی مہم چلائے، اس کی حیثیت عرفی کو بگاڑنے کی کوشش کرے، لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کرے، اس کے اخلاقی قتل کی مہم چلائے، سازشی منصوبے کے ذریعے وہ اس کی تدبیر کرے کہ اس کے سماجی تعلقات ٹوٹ جائیں اور وہ اپنے ماحول میں اکیلا ہو کر رہ جائے۔ عملی جارحیت کیا ہے؟ اس کا تعین ہر آدمی کے اپنے حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اصولی طور پر عملی جارحیت یہ ہے کہ آدمی کے دماغ سے اپیل کرنے کے بجائے خود اس کے وجود سے تصادم شروع کر دیا جائے، اس کو سنجیدہ دلائل سے قائل کرنے کے بجائے غیر سنجیدہ طریقوں سے اسے زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے، مگر اس حق کو استعمال کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو تشدد اور جارحیت تک نہ لے جائے۔ مشترک ذمہ داری۔ ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ بابرکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بنایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچے اسلامی معاشرے میں لوگ کس احساس کو لے کر جیتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں ہر آدمی اس احساس کے تحت جی رہا ہوتا ہے کہ معاشرے کے احوال میں اسے غیر جانبدار نہیں رہنا ہے، بلکہ ہر موقع پر اپنا اصلاحی کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں اس کو نظر آئے کہ وہ ایک بھلائی کی روایت قائم کر سکتا ہے تو وہ فوراً اس کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاں اس کو دکھائی دے کہ ایک شر جنم لے رہا ہے تو فوراً اس کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا۔ خیر کا راستہ کھولنا اور شر کا دروازہ بند کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ اسلام کا یہ مطلوب اصلاحی عمل کسی ایسے معاشرے ہی میں انجام دیا جا سکتا ہے جہاں تنقید کو برا نہ سمجھا جاتا ہو، جہاں باتوں کو اس لحاظ سے نہ دیکھا جائے کہ وہ کس کے موافق ہے اور کس کے خلاف، اس کی وجہ سے کس کی شخصیت اونچی ہوتی ہے اور کس کی شخصیت نیچی، حتیٰ کہ کلام کے اس پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ نرم الفاظ میں ہے یا سخت الفاظ میں۔ معاشرے میں جب تک اس قسم کا آزادانہ ماحول نہ ہو، کسی کے لیے مذکورہ مومنانہ عمل انجام دینا ممکن ہی نہیں۔ کسی معاشرے میں اس روح کا پایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس معاشرے کے افراد صرف اپنے لیے نہیں سوچتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ انسانی اور اخلاقی احساسات زندہ ہیں، وہ اپنے ماحول کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہیں، وہ حق کے لیے کسی اور کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے دل میں ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ موجود ہے، وہ مجموعی انسانیت کا فائدہ چاہتے ہیں نہ کہ صرف اپنا یا اپنی ذات کا فائدہ۔ تاہم یہ نیکی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے جو اظہار حق کے ساتھ قبولیت حق کا مادہ بھی اپنے اندر رکھتے ہوں۔ بھلائی کا دروازہ کھولنا اور برائی کا دروازہ بند کرنا یہ کوئی یک طرفہ عمل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی فرد یا گروہ کو خدائی لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا احتساب کریں اور دوسروں کو ان کا احتساب کرنے کا حق نہ ہو، بلکہ یہ دو طرفہ عمل ہے اور معاشرے کے سبھی لوگوں کی طرف سے سبھی لوگوں کے اوپر جاری رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کے لیے وہ صیغے استعمال کیے گئے ہیں جن میں دو طرفہ مشارکت کا مفہوم ہے، مثلا فرمایا کہ وتواصوا بالحق، یعنی ایک دوسرے کو باہم حق کی نصیحت کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یعنی وہ بگاڑ کے وقت ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ بل اتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں، مثلا متعدد بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک حکم جاری کیا، ایک شخص نے شرعی دلیل کے ساتھ بتایا کہ آپ کا حکم درست نہیں، اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ لولا فلان لہلك عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رات کے گشت پر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی شہر کے باہر کھڑا ہوا ایک عورت سے بات کر رہا ہے، انہوں نے اس کو کوڑا مار دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں مجھ کو کوڑا مارا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم رات کے وقت ایک اجنبی عورت سے بات کر رہے ہو۔ اس نے بتایا کہ یہ اجنبی عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، ہم دونوں باہر سے آ کر ابھی یہاں پہنچے ہیں، ہم مشورہ کر رہے تھے کہ اس وقت شہر میں کس کے گھر جائیں۔ حضرت عمر نے فوراً کوڑا مسکرہ آدمی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اب تم مجھ کو کوڑا مارو، کیونکہ اس معاملے میں اصل غلطی میری تھی۔ یہی ہمیشہ تمام صالحین کا معاملہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے خلاف تنقید سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر تنقید کرے۔ اسلام میں اختلاف اور محاسبے کا حق ایک مشترک حق ہے، نہ کہ کسی ایک کا مخصوص حق۔ آزادی کی حد۔ فکری آزادی بلا شبہ کسی انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، مگر اس دنیا میں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح آزادی کی بھی حد ہے۔ آزادی اپنے حد کے اندر نعمت ہی نعمت ہے، مگر اپنے حد کے باہر وہ فساد ہی فساد ہے۔ فکری آزادی کی حد یہ ہے کہ وہ معلوم اور ثابت شدہ حقیقتوں کے دائرے میں جاری ہو، مفروضات اور قیاسات کی بنیاد پر نہ کوئی رائے قائم کی جائے اور نہ کسی قسم کے بے اصل باتوں کو لے کر کوئی نظریاتی عمارت کھڑی کی جائے۔ قرآن میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اور تم ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی بابت آدمی سے پوچھو گی، الاسراء آیت نمبر 36۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیر ذمہ دارانہ کلام سے بچنا چاہیے، اس کو وہی بات بولنا چاہیے جس کے بابت سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو بھرپور طور پر استعمال کر کے وہ اس کی تحقیق کر چکا ہو۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس بابت کا مجرم قرار دیا جائے گا کہ خدا کی دی ہوئی ضروری صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر بالکل بے بنیاد طور پر اس نے اظہار خیال کرنا شروع کر دیا۔ آدمی اگر کسی شخص کے خلاف یا کسی مسئلے کے بارے میں کلام کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی پوری تحقیق کرے، وہ اظہار خیال سے پہلے پوری طرح اس کی جانچ کرے، اور پھر وہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی محکم بات ہو۔ بصورت دیگر اس پر فرض ہے کہ وہ خاموشی کا طریقہ اختیار کرے۔ بولنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو بولنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، وہ اپنے آپ کو بولنے کا اہل بنائے۔ سنی سنائی باتوں پر رائے دینا اتنا برا ہے کہ حدیث میں اس کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ اسی طرح نیت سے تعلق رکھنے والی باتوں کو زیر بحث لانا سخت گناہ ہے، کیونکہ اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ آزادانہ اظہار رائے جس طرح ایک حق ہے، اسی طرح وہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور وہ یہ کہ کامل واقفیت کے بغیر آدمی کبھی اظہار رائے نہ کرے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مینا میں قصر کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے قصر نہیں کیا بلکہ چار رکعت نماز پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کو غلط بتایا۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چار رکعت نماز ادا کی۔ ان سے کہا گیا کہ چار رکعت نماز پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر خود بھی آپ نے خلیفہ کی پیروی میں چار رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ خلاف کرنا زیادہ برا ہے، الخلاف شر، حیات الصحابہ پیج نمبر 9 والیوم 2۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ مثال ایک اہم حقیقت کو بتاتی ہے، اور وہ یہ فرق ہے جس کو اس طرح کے اختلافی معاملے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اختلافی معاملے میں بولنے کے وقت تواصل معیار کو سامنے رکھا جائے گا، مگر عمل کرنے کے معاملے میں عملی پہلوؤں کی رعایت کی جائے گی۔ آزادی ہر فرد کا ایک حق ہے، مگر ہر حق کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آزادی کے حق کے ساتھ بھی کچھ لازمی ذمہ داریاں وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے سے پہلے بار بار یہ سوچے کہ اس کا بولنا نتیجے کے اعتبار سے کیسا ثابت ہوگا، وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرے گا یا تخریبی نتیجہ۔ اسی طرح یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اجتماعی نظام میں اجتماعی فیصلے کی پیروی کی جائے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں اجتماعی معاملے کا نظم نہ ہو، وہ زبانی طور پر اپنا اختلاف ظاہر کر سکتا ہے، مگر عملی اعتبار سے اس کو وہی کرنا چاہیے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اجتماعی اتحاد ٹوٹ جائے گا، اور اجتماعی اتحاد کا ٹوٹنا تمام برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ فعلیکم بالسواد الاعظم، ابن ماجہ کتاب الفتن، یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی جب فتنے کی حالت ہو اور صورت حال پر تمہارا کنٹرول قائم نہ رہے تو تم قول کی حد تک حکیمانہ انداز میں حق کا اعلان کر سکتے ہو، مگر عمل کے معاملے میں تمہیں مسلمانوں کے سواد اعظم کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی حالت میں عملی اختلاف زیادہ بڑی برائی کا سبب بن جائے گا۔ اختلافات کی توجیہ۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بہت اختلاف پاتے۔ سورۃ النساء آیت 82۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام بھیجا ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہی بات حدیث میں اس طرح کہی گئی ہے کہ میں نے تم کو ایک روشن دین پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اس کی دنوں کی طرح ہیں۔ ابن ماجہ مقدمہ۔ مگر ایک شخص جب قرآن کی تفسیروں اور حدیث کی شرحوں کو پڑھتا ہے، جب وہ فقہ اور عقائد کی کتابوں کو دیکھتا ہے تو بظاہر بالکل برعکس تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں وہ اتنے زیادہ اختلافات دیکھتا ہے کہ شاید اسلام کی کوئی ایک تعلیم بھی نہیں جس میں علماء کے درمیان کثرت سے اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ یہاں دین اسلام بظاہر دین اختلاف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث نے کہا کہ شوال کے مہینے میں حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں اس کی تمت ہوتی ہے۔ ان 10 مہینوں میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں کم از کم 20 مرتبہ یہ نہ کہنا پڑتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ مختلف مذہب ہے۔ صحابہ کا مذہب یہ تھا، تابعین میں یہ اختلاف ہے، اور یہ کہ رائے نہ ثواب و رائے غیر نہ خطا، ہماری رائے درست ہے اور دوسروں کی رائے خطا ہے۔ ایک بے اختلاف دین با اختلاف دین کیوں بن گیا؟ اور اس معاملے کی اطمینان بخش توجیہ کیا ہے؟ اس پر پچھلے 1000 برس کے دوران بہت لکھا گیا ہے اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آج بھی اس کے بارے میں کثرت سے مضامین اور کتابیں شائع کی جا رہی ہیں۔ یہ سوال ابتدائی طور پر صحابہ کے زمانے ہی میں موجود تھا، تاہم باقاعدہ صورت میں وہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نمایاں ہوا۔ جب حدیثیں اکٹھا کی گئیں تو معلوم ہوا کہ خود روایات میں کثرت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ کس روایت کی پیروی کریں اور کس روایت کی پیروی نہ کریں۔ اس وقت ابتداءً یہ نقطہ نظر اختیار کیا گیا کہ یہ مختلف روایتیں تو خود صحابہ سے مل رہی ہیں اور صحابہ سب کے سب قابل تقلید ہیں، پھر ہم کیوں کر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس صحابی کی روایت کو مانو اور اس صحابی کی روایت کو نہ مانو۔ محمد بن عبد الرحمن السیرفی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ کسی مسئلے میں اصحاب رسول مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم غور کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں سے درست قول کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے اصحاب کے درمیان ایسا غور و فکر کرنا جائز نہیں۔ لا یجوز النظر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السیرفی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر کس کے قول پر عمل کیا جائے؟ احمد بن حنبل نے کہا کہ ان میں سے جس کی بھی چاہو اتباع کر لو، تقلد ایہم شئت، جامع بیان العلم و فضلہ، ابن عبد البر، پیج 83 والیوم 2۔ امام احمد بن حنبل کی یہ بات بجائے خود نہایت درست ہے، کیونکہ ہم کسی صحابی کو صحیح اور کسی صحابی کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے ہر صحابی قابل اتباع ہیں۔ تاہم اس جواب میں اس بات کی علمی توجیہ موجود نہیں ہے کہ ایسا مسلک کیوں درست ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسلک وہ ہے جس کو فقہا کی ایک تعداد نے اختیار کیا۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے اختلافات میں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے جواب دیا کہ ان میں کچھ نادرست ہیں اور کچھ درست ہیں، تو ان پر غور کر کے کسی کو اختیار کرو۔ خطا و ثواب فنظر فی ذلک، جامع بیان العلم و فضلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور زیادہ واضح طور پر یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ دونوں میں سے ایک قول خطا ہے اور اس خطا کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ احد القولین خطا والمأثم فیہ موضوع، جامع بیان العلم و فضلہ۔ یہ جواب بلا شبہ درست نہیں ہے، کیونکہ مختلف اقوال میں سے ہر قول جب کسی صحابی کی طرف سے ملا ہو تو ہم کو یہ حق نہیں کہ بطور خود ایک کو خطا اور دوسرے کو ثواب کہیں۔ صحابہ کے مختلف اقوال کے سلسلے میں ہم مجبور ہیں کہ ہر ایک کو ثواب سمجھیں۔ ان کے درمیان امتیاز قائم کرنا ہمارے لیے اپنی حد سے تجاوز کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ اس معاملے میں زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ دین کے دو حصے ہیں، ایک اصول کا حصہ اور دوسرے فروع اور جزیات کا حصہ۔ مذکورہ تمام اختلافات فروع اور جزیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک اصول کا تعلق ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں، مثلاً پنج وقتہ نماز یا نمازوں میں رکعات کی مختلف تعداد کے بارے میں تمام اہل اسلام متفق ہیں، البتہ آمین بالجہر اور آمین بالسر جیسے کثیر مسائل ہیں جن میں ان کے یہاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس تقسیم کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو فیصلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ الدین سے مراد دین کی اصولی اور اساسی احکام ہیں۔ یہ اصولی اور اساسی احکام ابدی ہیں اور یکساں طور پر ہر پیغمبر کو دیے جاتے رہے ہیں۔ ان کے معاملے میں ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ قرآن کے مطابق دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو شرع و منہاج کہا گیا ہے، سورۃ المائدہ آیت 48۔ یہ دوسرا حصہ مختلف پیغمبروں کے یہاں مختلف رہا ہے۔ یہی فرق اسلام میں داخلی طور پر بھی پایا جاتا ہے، گویا قرآن اور اسی طرح حدیث کے اتفاقی اجزاء کی حیثیت الدین کی ہے، اور اس کے بعد جو اختلافی اجزاء ہیں وہ اس حصے دین سے متعلق ہیں جن کو قرآن میں شرع و منہاج کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود شارع کی اپنی اسکیم کے مطابق دین کے ایک حصے میں توحد مطلوب ہے اور دین کے دوسرے حصے میں تنوع اور توسع، ایسا ہونا بالکل فطری ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اساسات دین مثلا اخلاص للہ کی حیثیت اسپرٹ کی ہے اور فقہی احکام کی حیثیت فارم کی، اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ اسپرٹ میں ہمیشہ یکسانیت پائی جاتی ہے مگر فارم میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی۔ مثلا مکان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ شیلٹر کا کام دے، اس اعتبار سے ہر مکان یکساں ہوگا مگر فارم کے اعتبار سے ہر مکان یکساں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دین اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہتا ہے مگر فارم کے اعتبار سے اس میں تنوع ہوتا ہے، اور یہ تنوع کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ صحابہ کے اختلاف کی اصل حقیقت یہی ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی ایک عظیم مثبت آفادیت بھی ہے، اور وہ یہ کہ کسی معاملے میں جب اختلاف کا امکان ہو اسی وقت اس میں ذہنی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، اور اس طرح انسانی فکر کا مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اگر اختلاف کی گنجائش نہ ہو تو ذہنی سرگرمیاں بھی جاری نہ ہوں گی، اور پھر انسانی فکر کے ارتقاء کا عمل بھی رک جائے گا، جس کا آخری نتیجہ ذہنی جمود ہوگا، اور ذہنی جمود اس دنیا میں ذہنی موت کے ہم معنی ہے۔ اس عمل کے دوران لازماً اختلاف واقع ہوگا، کوئی عالم ایک رائے پر پہنچے گا اور کوئی عالم دوسری رائے پر اور کوئی عالم تیسری رائے پر، مگر رائےوں کا اختلاف کوئی برائی نہیں۔ اصل قابل لحاظ چیز یہ ہے کہ یہی واحد صورت ہے جس سے کسی گروہ کے اندر فکری سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، اور پھر فکری سرگرمیوں کے ذریعے تخلیقیت کریٹیویٹی جنم لیتی ہے اور ذہنی ارتقاء کے راستے کھلتے ہیں۔ اس معاملے میں اختلاف کی حیثیت فطری کورس کی ہے اور فکری سرگرمیوں کی حیثیت نتیجے کی، اور اصل قابل لحاظ چیز نتیجہ ہے نہ کہ کورس۔ اس معاملے کی ایک مثال لیجئے، قرآن میں ایک طرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورۃ النساء آیت نمبر 81، ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوسری طرف قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار و منافقین، سورۃ التوبہ آیت 83، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جنگ کرو۔ یہ دونوں آیتیں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتی ہے، ایک آیت جن لوگوں سے اعراض کی تعلیم دیتی ہے، دوسری طرف آیت انہی لوگوں سے ٹکراؤ کا حکم دے رہی ہے۔ اس فرق و اختلاف نے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور لوگوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ اب ایک خیال یہ قائم کیا گیا کہ قتال کی آیت نے اعراض کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ الجامع الاحکام القرآن القرطبی۔ مگر ذہنی عمل یہیں ختم نہیں ہو جاتا، چنانچہ اس نے مزید کچھ لوگوں کے ذہن کو متحرک کیا۔ انہوں نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اعراض کی آیت منسوخ نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو محکمات میں شمار کیا۔ القرطبی، پیج نمبر 202، والیوم 10۔ اب غور کیجئے تو یہی دوسری رائے قرآن کی روح کے زیادہ مطابق نظر آئے گی۔ اصل یہ ہے کہ اعراض ایک مستقل حکم ہے اور اس کا تعلق مومن کی عام اخلاقیات سے ہے۔ دعوت دیتے ہوئے، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے ناخوشگوار تجربات پیش آتے ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر اعراض کا طریقہ اختیار کرنا ایک مستقل حکم ہے۔ مومن جاہلوں سے اعراض کر کے خلق عظیم کا ثبوت دیتا ہے، جو دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جہاں تک جہاد بمعنی قتال کا تعلق ہے، وہ دفاع کی مصلحت کی تحت ہے۔ جب کسی گروہ کی طرف سے عملاً جارحیت کا فعل کیا جائے تو اس وقت اس کی جارحیت کو فرد کرنے کے لیے اس سے مقابلہ کیا جائے گا۔ قتال ایک وقتی حکم ہے اور اعراض ایک مستقل حکم۔ معلوم ہوا کہ الدین میں کوئی اختلاف نہیں، جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف شرعیت میں ہے۔ یہ اختلاف دو قسم کا ہے، ایک وہ جو عبادات سے متعلق ہے اور دوسرا وہ جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ عبادات میں جو اختلاف ہے وہ تمام تر اس کی ظاہری جزئیات میں ہے، اور اس نوعیت کا اختلاف یا فرق بالکل فطری ہے، کیونکہ عبادت ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ یکساں کیفیت کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کبھی آدمی کے اندر کیفیات زیادہ ہوں گی اور کبھی کم۔ یہی کیفی فرق عبادت کے ظاہری آداب میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ گویا عبادت کے اساسی اجزاء میں وحدت ہے، اور عبادت کے ظاہری آداب میں تنوع و توسع۔ اس معاملے میں روایات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ دراصل اسی تنوع کا ایک ریکارڈ ہے۔ ایک اور اعتبار سے یہی معاملات کی صورت بھی ہے۔ معاملات میں بنیادی احکام اگرچہ نہایت واضح ہیں، مگر وہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں جن میں کسی حکم کا انطباق مطلوب ہے۔ اس لیے انطباق کے اعتبار سے احکام کی جزئیات و فروع میں اکثر فرق کرنا پڑتا ہے۔ معاملات کے بارے میں حدیث و فقہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی فرق با اعتبار انطباق کی مختلف مثالیں ہیں۔ فرقہ بندی۔ مشہور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سب کے سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول، یہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ طریقہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ علماء اسلام نے 72 گمراہ فرقوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور نام بنام ان کا ذکر کیا ہے۔ مثلا خارجیہ، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشیعہ، جھمیہ، ضراریہ، کلابیہ وغیرہ۔ پھر ہر فرقے کے ذیلی فرقے، اس طرح انہوں نے اس تعداد کو 72 اور 73 تک پہنچا دیا ہے، اگرچہ ان میں سے بیشتر فرقے اب صرف کتابوں میں ہیں، عملی دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں۔ تاہم ان تاریخی فرقوں کی اہمیت باعتبار حصر نہیں ہے، بلکہ باعتبار علامت ہے، یعنی وہ علامتی طور پر بتاتے ہیں کہ امت میں جب گمراہی آئے گی تو وہ کس طرح اور کس راستے سے آئے گی۔ ان فرقوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ تمام گمراہ فرقے اعتقادیات میں غیر ضروری خوض کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور یہی ان کی اصل گمراہی تھی۔ غور و فکر اسلام میں مطلوب ہے، حتیٰ کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی تدبر بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح تدبر آدمی کی معرفت حق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس منحرفانہ تدبر ذہنی انتشار پیدا کرتا ہے اور آخر کار گمراہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ عقائد کا تعلق امور غیب سے ہے۔ غیب کے بارے میں آدمی براہ راست علم حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اتنے ہی پر قناعت کیا جائے جو بتا دیا گیا ہے، اور نامعلوم کے دائرے میں خیال آرائی کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی اس معاملے میں اصحاب رسول کا طریقہ تھا۔ جو آدمی اپنی غور و فکر کو معلوم کے دائرے میں استعمال کرے، وہ معنی علیہ و اصحابی کا مصداق ہے، اور جو آدمی غیر معلوم یا ممنوع دائرے میں خوض کرنے لگے، وہ ہدایت کے دائرے سے نکل گیا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کی تاویل کی تلاش میں، حالانکہ ان کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 7۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ غلط قسم کا غور و فکر کیا ہے، اور وہ کون سا غور و فکر ہے جو آدمی کو ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس آیت میں متشابہات سے مراد متماثلات ہے، یعنی تمثیلی اسلوب کلام۔ وہ باتیں جن کا تعلق غیبی حقیقتوں سے ہے، ان کو قرآن میں تمثیل کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا خدا کا ہاتھ تمثیل کی زبان ہے، نہ کہ حقیقت کی زبان۔ اس طرح کی باتوں کو آدمی تعین و تحدید کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ان معاملات میں صحیح یہ ہے کہ مجمل علم پر قناعت کی جائے۔ اس سے زیادہ جاننے کی کوشش آدمی کو صرف فکری انتشار کنفیوژن تک پہنچائے گی، اور فکری انتشار ہی کے اگلے نتیجے کا نام گمراہی ہے۔ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جو براہ راست زبان میں ہیں اور جن سے قطعی دلالت حاصل ہوتی ہے، یہ معلوم انسانی دائرے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں سنجیدہ غور و فکر سے آدمی کے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جبر و قدر کا جو مسئلہ ہے، وہ پورا کا پورا متشابہات سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں مجمل علم پر قانع رہنا ہی عقل کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی، اور یہی عین سائنسی نقطہ نظر ہے۔ دوسری چیز وہ ہے جو عالم فطرت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، یہ غور و فکر عین مطلوب ہے۔ اس قسم کا غور و فکر آدمی کے یقین کو بڑھاتا ہے، اس کی روحانیت کو غذا فراہم کرتا ہے، اس کی شخصیت کو ربانی شخصیت بناتا ہے، اس کو وہ اعلیٰ انسان بنا دیتا ہے جس کو عام زبان میں حقیقت شناس اور مذہبی زبان میں خدا شناس کہا جاتا ہے۔ اختلاف رائے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی تحریک خلافت کے پرجوش حامیوں میں سے تھے۔ ان کے شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی تحریک خلافت کے مخالف تھے، وہ اس تحریک پر کھلم کھلا تنقید کرتے تھے، مگر استاد نے اپنے شاگرد کی اس گستاخی کو کبھی برا نہیں مانا۔ دونوں کے درمیان آخر وقت تک مخلصانہ تعلق باقی رہا۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک گفتگو کے ذیل میں اپنے استاد اور شیخ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت کے قلب پر میرے اختلاف سے ذرہ برابر بھی گرانی نہ تھی۔ ایک مرتبہ تحریک خلافت کے زمانے میں حضرت کی بیٹھک میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے متعلق برے بھلے الفاظ کہہ رہے تھے۔ کچھ الفاظ حضرت کے کانوں میں پڑ گئے، باہر تشریف لے آئے، بہت خفا ہوئے اور یہ فرمایا کہ خبردار، جو آئندہ ایسے الفاظ کبھی استعمال کیے، اور یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا وحی آتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، میری بھی ایک رائے ہے، اس کی بھی ایک رائے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ جو شخص تمام ہندوستان سے بھی متاثر نہ ہوا ہو، وہ کسی کی بھی پرواہ نہ کی، وہ بھی ہماری ہی جماعت سے ہے۔ ملفوظات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، صفحہ 114۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے معاملے میں علماء امت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے اختلافات میں وہی روح کار فرما ہونی چاہیے جس کو امام شافعی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، میری رائے درست ہے مگر احتمال خطا کے ساتھ، دوسرے کی رائے غلط ہے مگر احتمال صحت کے ساتھ۔ یہ اختلافات عام طور پر اجتہادی امور میں ہوتے ہیں، اور اجتہادی امور میں ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح ترین مسلک یہ ہے کہ آدمی اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو فریق ثانی کی نفرت سے بچائے، وہ اپنے نقطہ نظر کو شدت کے ساتھ پیش کرے، اس کے باوجود اس کی نفسیات یہ ہو کہ یہ معاملہ 50% اور 50% کا ہے، نہ کہ 100% کا۔